بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب احمد میرزادے، جو سورہ ہود کی آیت نمبر 45 سے لے کر 47 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. سامعین، ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس urdu.sahartv.ir ہے. ہماری اس ویب سائٹ پر آپ ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر شدہ مختلف پروگرام سائٹ پہ موجود آرکائیو میں سماعت فرما سکتے ہیں. اسی طرح ہماری اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ سحر اردو ٹی وی کے لائیو پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں. اسی طرح اس سائٹ پر ریکارڈڈ پروگرام بھی موجود ہیں، جن میں دستاویزی فلمیں ہیں، ڈراما سیریلز ہیں، لائیو ٹاک شوز ہیں. اس کے علاوہ اہم ترین خبریں بھی وقتاً فوقتاً ہماری سائٹ پر اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ جب بھی خبریں، تازہ ترین خبروں سے آگاہ ہونا چاہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفسیر. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعت رسول مقبول کے بعد رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجوش. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی نے دشمن سے پوری طرح ہوشیار رہنے کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر عقلانیت سے کام لیا جائے تو دشمن کے تخمینوں اور اندازوں کو درہم برہم کیا جا سکتا ہے. ایران کی وزارت خارجہ نے ڈنمارک میں قرآن کریم کی دوبارہ بے حرمتی کے خلاف شدید مذمت کی ہے. برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں اتوار کے روز عالمی یوم القدس اور فلسطینی عوام کی حمایت میں شاندار ریلیاں نکالی گئیں. جماعت اسلامی پاکستان کے امیر نے کہا کہ ملک کے انتخابات کے مسائل نہ تو سپریم کورٹ حل کر سکتی ہے نہ ہی اسٹیبلشمنٹ. ہندوستان میں بی جے پی حکومت کے ایک مخالف سیاستدان کے سرعام قتل کو کانگریس پارٹی نے عدالت کے کام میں مداخلت قرار دیا. اور حماس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ فلسطینی عوام کی رہائی اور سیونیوں کو نکال باہر کرنے کے لیے استحکامت، پائیداری اور جد و جہد کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے مسلح افواج کے افسروں اور کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دشمن کے 5 سالہ اور 10 سالہ منصوبوں کے ساتھ ساتھ ان کے وسط مدتی اور طویل المیاد منصوبوں پر بھی گہری نظر رکھی جائے. آپ نے دنیا کے مختلف علاقوں میں شرپسند بین الاقوامی طاقتوں کی مسلط کردہ جنگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سامراجی طاقتیں جہاں اپنے مفادات دیکھتی ہیں وہاں پس پردہ جنگیں پھڑکاتی ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے 2 عشرے قبل ایران کے مشرقی اور مغربی ملکوں پر امریکی حملوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ افغانستان اور عراق میں امریکیوں کے مفادات ہیں لیکن ان کا آخری نشانہ ایران ہی تھا. آپ نے فرمایا کہ اسلامی انقلاب کی کمی بنیادوں کی وجہ سے امریکیوں کی ساری مہم جوئی ناکام ہو گئی اور انہیں حتمی ہدف حاصل نہ ہو سکا. رہبر انقلاب اسلامی نے صہیونی حکومت کی موجودہ صورتحال کو ایسی ناکامیوں کا ایک اور نمونہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ گزشتہ سال کے رمضان کے مہینے میں صہیونی حکومت کی فلسطینیوں کے خلاف کاروائیوں پر دنیا میں کوئی خاص رد عمل سامنے نہیں آیا تھا، لیکن اس سال حتی امریکہ اور برطانیہ میں بھی صہیونیوں کے جرائم کے خلاف مظاہرے کیے گئے. مسلح افواج کی سپریم کمانڈر نے فرمایا کہ جہاں دشمن سے غافل نہ ہونا ضروری ہے، وہاں اس کی شکست پذیر ہونے کا یقین رکھنا بھی انتہائی اہم ہے، لیکن ہر حال میں دشمن کی سازشوں اور منصوبوں پر گہری نظر رکھی جانا چاہیے. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے مصلی افواج کی عسکری اور دفاعی ترقی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ دفاع کے استحکام اور پیش رفت کا یہ سلسلہ بلا وقفہ جاری رہنا چاہیے اور اس کی کوئی حد مقرر نہ کی جائے۔ مصلی افواج کے سپریم کمانڈر نے فرمایا کہ دفاع کے لیے دائمی تیاری کے لیے حکم پروردگار بھی ہے، لہذا مختلف میدانوں میں اپنی آمادگی کو بڑھاتے رہیں، کیونکہ خطرہ کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ڈنمارک میں قرآن کریم کی دوبارہ بے حرمتی کیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ ایران کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں انتہا پسند گروہ کی جانب سے کیے جانے والا یہ گھناؤنا اقدام آفاقی اور نورانی دین اسلام کی شان میں گستاخی اور تمام مسلمانوں کی توہین کے مترادف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ گستاخانہ اور اشتعال انگیز اقدام اس دعوے کا ڈرامہ رچانے کا پست ترین راستہ ہے جسے مغرب آزادی بیان کا نام دیتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کو انتہا پسندی اور تکفیری دہشت گردی کا دوسرا رخ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام اس قدر قابل مذمت ہے جتنا کہ انتہا پسندی اور تکفیری دہشت گردی۔ ناصر کنانی نے حکومت ڈنمارک سے کہا کہ وہ ایسے نفرت انگیز اقدام کے اعادے کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات انجام میں لائے۔ قابل ذکر ہے ڈنمارک میں انتہا پسندوں نے گزشتہ جمعے کو ایک بار پھر مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی کا ارتکاب کیا ہے۔ ڈنمارک کے انتہا پسند اس سے پہلے چار بار قرآن پاک کی بے حرمتی کا ارتکاب کر چکے ہیں، مگر اس ملک کی حکومت مسلم امہ کی جانب سے غم و غصے کے اظہار کے باوجود اس کنام نے فعل کو روکنے کے لیے کسی بھی اقدام سے گریز کر رہی ہے۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں اتوار کے روز عالمی یوم القدس اور فلسطینی عوام کی حمایت میں شاندار ریلیاں نکالی گئیں۔ لندن میں ہونے والی ریلیوں کا انعقاد اپارتھائیڈ کے خلاف اتحاد سلوگن کے تحت ہوا، جہاں برطانوی شہریوں کی بڑی تعداد نے فلسطینیوں کی حمایت میں ریلیوں میں شرکت کی اور فلسطینی عوام کی حمایت میں نعرے لگائے۔ برطانوی شہری فلسطینی سرزمینوں پر صہیونیوں کے غیر قانونی قبضے کے فوری خاتمے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ القدس ریلی میں شامل صہیونیت مخالف یہودی مذہبی رہنما یعقوب وائس نے اس موقع پر کہا کہ فلسطینیوں کی حمایت کرنا یہودیوں کے ہر حقیقی ماننے والے کا فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونیت ایک سیاسی ایجنڈا ہے جس کا یہودیت سے کوئی تعلق نہیں۔ خاخام یعقوب وائس نے مزید کہا کہ عوام کے تصور کے برخلاف صہیونیت کے ماننے والے یہودی نہیں ہوتے۔ عالمی یوم القدس کی ریلی میں شامل ایک اور برطانوی شہری نے بھی کہا کہ اس وقت تل ابیب میں اقتدار ایک انتہا پسند حکومت کے ہاتھوں میں ہے جو صرف فلسطینیوں کو ختم کرنے کا سوچ رہی ہے۔ لندن سمیت برطانیہ کے دیگر شہروں میں ہونے والی ریلیوں میں شامل عوام کا کہنا تھا کہ برطانیہ اور دیگر مغربی حکومتوں نے صہیونی بربریت پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، جو کہ ان کے اخلاقی زوال کی علامت ہے۔ قابل ذکر ہے برطانیہ کے علاوہ یورپ اور دنیا کے مختلف علاقوں میں آج بروز اتوار فلسطین کی حمایت میں شاندار ریلیاں نکالی گئیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے طالبان حکومت کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اور افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ایسے وقت ہوا جب افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس جمعرات کو سمرقند میں ہوا تھا، جس میں بلاول بھٹو زرداری کے بجائے پاکستان کی وزیر مملکت برائے امور خارجہ حنا ربانی خر شریک تھیں۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق بلاول بھٹو زرداری اور امیر خان متقی کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت میں باہمی دلچسپی کے تمام امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک افغانستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی کا خواہاں ہے۔ پاکستان اور طالبان کے وزراء خارجہ کے درمیان یہ بات چیت ایسے وقت میں ہوئی جب دہشت گردی کی لعنت اور سرحدی کشیدگی کے معاملات دونوں ملکوں کے تعلقات کو متاثر کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر نے کہا کہ ملک کے انتخابات کے مسائل نہ تو سپریم کورٹ حل کر سکتی ہے نہ ہی اسٹیبلشمنٹ۔ مقامی ٹی وی کے ایک پروگرام میں بات چیت کرتے ہوئے سراج الحق نے یہ بات زور دے کر کہی کہ سپریم کورٹ سیاستدانوں کو موقع دے کہ وہ اپنے مسائل خود حل کر لیں۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان مفاہمت کے لیے سرگرم سراج الحق کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ انہوں نے ملک میں جاری دھڑے بندیوں کو انتہائی خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں مثبت پیش رفت یہی ہو سکتی ہے کہ انتخابات کرائے جائیں۔ واضح رہے سراج الحق کی قیادت والی جماعت اسلامی نے ایک نکاتی ایجنڈے کے تحت تمام سیاسی جماعتوں کی مشترکہ کانفرنس بلانے کی تجویز پیش کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ جماعت اسلامی کی آل پارٹیز کانفرنس عید کے بعد ہو سکتی ہے، جس میں انتخابات ایک ہی دن میں کرائے جانے کے معاملے پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سے پہلے جماعت اسلامی کے امیر نے ایک وفد کے ہمراہ وزیر اعظم شہباز شریف اور حزب اختلاف کے رہنما عمران خان سے ملاقات کی تھی، جس کا مقصد انتخابات کے حوالے سے اتفاق رائے پیدا کرنا بتایا گیا ہے۔ ہندوستان میں بی جے پی حکومت کے ایک مخالف سیاستدان کے سرعام قتل کو کانگریس پارٹی نے عدالت کے کام میں مداخلت قرار دیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے صدر ملک ارجن کھڑکے نے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کر کے کہا کہ جن لوگوں نے آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا انہیں ہمارے آئین اور قانون میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو سزا دینے کا اختیار صرف عدلیہ کو حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کا یہ اختیار کسی بھی حکومت، کسی رہنما یا قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کسی فرد کو نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی سیاسی مقاصد کے لیے عدالتی نظام میں مداخلت کرتا ہے تاکہ سماج کو ڈرایا دھمکایا جائے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اس سے پہلے کانگریس پارٹی کی قومی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے بھی کہا تھا کہ مجرم کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ کام ملک کے قانون کے تحت ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ملک کے عدالتی نظام سے کھلواڑ کرے یا ایسا کرنے والوں کو تحفظ دے، اس کے خلاف بھی قانون پر سختی سے عمل ہونا چاہیے۔ قابل ذکر ہے کانگریسی رہنماؤں نے یہ بیان الہ آباد میں سابق رکن پارلیمنٹ عتیق احمد اور ان کے بھائی کو دن دہاڑے ٹی وی کیمروں کے سامنے گولی مار کر قتل کر دیے جانے پر دیا ہے۔ یاد رہے سابق ایم پی عتیق احمد اور ان کے بھائی پولیس کسٹڈی میں چیک اپ کے لیے اسپتال پہنچنے کے بعد صحافیوں کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے کہ تین افراد ان کے قریب پہنچے اور صحافیوں کے کیمروں کے سامنے ان پر گولیاں برسا دیں۔ حملہ آوروں نے قتل کی اس واردات کے بعد انتہا پسندانہ نعرے بھی لگائے۔ عماس کے سربراہ نے کہا کہ فلسطینی عوام کی رہائی اور صہیونیوں کو نکال باہر کرنے کے لیے استقامت، پائیداری اور جدوجہد کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ حماس تنظیم کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ فلسطین علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر تین الگ الگ حکمت عملیاں بنائی گئی ہیں۔ انہوں نے فلسطین میں صہیونی حکومت سے مقابلے کی مسلسل تیاری، فلسطینی تنظیموں کے درمیان مضبوط اتحاد اور بین الاقوامی سطح پر عرب اور اسلامی دنیا کے ساتھ تعاون اور مشاورت میں فروغ کو مذکورہ پالیسی کا اہم ترین حصہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سات دہائیوں پر مشتمل قبضے کے باوجود ملت فلسطین نے ثابت کر دیا کہ بقا ان کی ہے، اور اس سرزمین کا نام نقشے سے مٹا دینا وہم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ نئی نسلیں فلسطین کے اندر ہوں یا باہر، اپنا حق واپس لینے کے لیے پرعزم ہیں۔ حماس کے سربراہ نے موجودہ صہیونی کابینہ کو تل ابیب میں برسر اقتدار آنے والی خطرناک ترین اور انتہا پسند ترین حکومت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی انتظامیہ کے ہوتے ہوئے فلسطینیوں کے سامنے استقامت، پائیداری اور غاصبوں سے جنگ اور انہیں نکال باہر کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریقہ کار موجود نہیں۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ قبضے میں جکڑی قوم متحد ہو کر ہی آزادی حاصل کر سکتی ہے، اور حماس تنظیم اس ہدف کے حصول کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہے۔ انہوں نے صہیونی قیادت کے سیاسی معاشرے اور عرب اور اسلامی ممالک میں تل ابیب کی سازشوں کو روکنے کی بھی اپیل کی۔ اس سے قبل جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ نے اپنے ایک بیان میں مسجد الاقصی میں رونما ہونے والے دردناک واقعات کو صہیونی حکومت کے صفاقانہ رویے کا منہ بولتا ثبوت قرار دیا۔ دبئی شہر میں ایک عمارت میں لگی آگ کے لپیٹ میں آ کر 16 افراد جھلس کر مر گئے۔ دبئی شہر کے اراس علاقے میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ اور امدادی اداروں کی متعدد ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچی، جہاں سے 9 افراد کو جائے حادثہ سے زخمی حالت میں نکالا گیا۔ امدادی ٹیموں کے مطابق 16 افراد اس واقعے میں موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ امارات کے سول ڈیفنس ادارے نے امارات کے مالک کو حادثے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سیفٹی کی ضروری ہدایات کو اس عمارت میں نظر انداز کیا گیا تھا۔ قابل ذکر ہے گزشتہ سال بھی دبئی ڈاؤن ٹاؤن میں ایک 35 منزلہ عمارت نظر آتش ہوئی تھی۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران اس نوعیت کے متعدد واقعات دبئی شہر میں رونما ہو چکے ہیں۔ سوڈان کا سیاسی بحران بھرپور خانہ جنگی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اتوار کے روز خرطوم میں سوڈانی فوج اور سریع الحرکت فورس کے درمیان باضابطہ لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ ان جھڑپوں میں اب تک 650 سے زائد افراد ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں یہ جھڑپیں سوڈانی فوج کے سربراہ جنرل عبدالفتح البرہان اور ان کے معاون محمد حمدان دوغلو کی وفادار فوجوں کے درمیان ہو رہی ہیں. جھڑپوں کے نتیجے میں خرطوم میں عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے اور ہزاروں عام شہریوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے. رپورٹوں میں بتایا گیا کہ سوڈانی فوج جنگی جہازوں اور ڈرون طیاروں کے ذریعے سریع الحرکت فورس کے ٹھکانوں پر حملے کر رہی ہے اور دارالحکومت خرطوم فائرنگ اور دھماکوں سے گونج رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ عام لوگ اس صورتحال کے لیے پہلے سے تیار نہ تھے اور بہت سے لوگ اشیاء خوردونوش کے حصول کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور ہیں. جھڑپوں والے علاقے میں پھنسے عام شہریوں کو نکالنے کی غرض سے محفوظ راہداری بنانے کی اپیلیں بھی کی جا رہی ہیں. وزارت تعلیم کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ 450 بچے جھڑپوں والے علاقے کے ایک اسکول میں پھنس کر رہ گئے ہیں. سوڈان کافی عرصے سے بحران کا شکار ہے اور اعلیٰ حکام یہ سمجھتے رہے ہیں کہ امریکہ کی مدد سے اقتصادی مشکلات کو حل کیا جا سکتا ہے. اسی پالیسی کے تحت سوڈان نے غاصب سینی حکومت کے ساتھ تعلقات بھی قائم کر لیے تھے, لیکن مغرب نے اقتصادی مشکلات کے حل کا وعدہ پورا نہیں کیا اور عوام کے حصے میں بھوک اور غربت کے سوا کچھ نہیں آیا. روزنامہ رائے الیوم نے اس بارے میں لکھا ہے کہ سوڈان کی عسکری قیادت ملکی فلاح و بہبود کے حوالے سے امریکہ کے جھوٹے وعدوں پر بھروسہ کیے بیٹھی تھی اور اس نے تیل سے مالا مال جنوبی علاقے کو الگ کر کے ملک کا ایک تہائی حصہ پہلے ہی گنوا دیا ہے. بہرحال سوڈانی فوج کے سربراہ نے سریع الحرکت فورس کے خاتمے کے احکامات جاری کر دیے ہیں اور ملک کی صورتحال بحرانی اور مختوش ہو چکی ہے. خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جھڑپوں کا دائرہ دارالحکومت خرطوم سے دیگر شہروں میں بھی پھیل سکتا ہے. اور آخر میں یہ خبر کہ ایران کے سائنسدانوں نے میڈیکل کے شعبے میں پیش رفت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مصنوعی مثانہ تیار کر لیا ہے. تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس کے محققین نے جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے ملک میں پہلی بار مصنوعی مثانہ تیار کیا ہے. تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس کے ڈائریکٹر تعلقات عامہ ماشاء اللہ ترابی نے بتایا کہ مصنوعی مثانہ ایسے مریضوں کے لیے سود مند ثابت ہوگا جو مہلک بیماری کی وجہ سے اپنا مثانہ خالی کرنے پر مجبور ہیں. انہوں نے بتایا کہ مصنوعی مثانہ بہت جلد ضرورت مند مریضوں کے لیے آسانی سے دستیاب ہوگا. پابندیوں اور عالمی سیاسی دباؤ کے باوجود اسلامی جمہوری ایران نے سائنس اور طب کے میدان میں اپنے نوجوان سائنسدانوں کی بدولت تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے شاندار نتائج حاصل کیے ہیں. اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سمینا پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد ہم نشر کریں گے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام, اور آخر میں حسب معمول دعائے امام زمانہ سے ہم رات کی نشریات کا اختتام کریں گے.
شکر خدا ہے لب پر میرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر میرے. عرش کا ہے ان کی سنا کے, ان کی سنا کے جس میں ڈرے شکرے خدا ہے لب پر میرے نام نبی ہے شام سویرے شکرے خدا ہے لب پر میرے شہر مدینے جاؤں آؤں شہر مدینے جاؤں آؤں چین نہ پاؤں پھر سے جاؤں یوں ہی لگے تو عمر ہی پھیرے شکرے خدا ہے لب پر میرے نام نبی ہے شام سویرے شکرے خدا ہے لب پر میرے عرش سے نور خدا جب اترا عرش سے نور خدا جب اترا دنیا نے یہ منظر دیکھا آئے اجالے بھاگے اندھیرے شکرے خدا ہے لب پر میرے نام نبی ہے نام نبی ہے شام سویرے شکرے خدا ہے لب پر میرے ان کے غلام کے غلام کی شان تو دیکھو ان کی نسبت کو تو
سمین ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان بہار قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سمین، ہمارے اس خصوصی پروگرام میں ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں قرآنی مفاہیم اور قرآن مجید کے مختلف سوروں کی آسان اور مختصر تفسیر پیش کی جاتی ہے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا.
یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم.
سمعین، انسان عام دنوں میں بندگی کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان کو، اس ضیافت کو، اس بہار بندگی کو ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں تمام رکاوٹیں جو مومن کو بندگی کی راہ میں پیش آتی ہیں ہٹا دی ہیں، مگر یہ کہ انسان خود ان رکاوٹوں کو بحال کر دے، نفس امارہ کی پیروی کرنے لگے اور ان عظیم فرصتوں کو ضائع کر بیٹھے. ایسی صورت میں انسان بدبخت اور شقی ٹھہرے گا۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ جی ہاں سامعین، قرآن سے لو لگانا، قرآن سے انس پیدا کرنا اس ماہ مبارک رمضان کی عظیم برکتوں میں سے ایک ہے۔ لہذا ریڈیو تہران نے اس مہینے میں قرآن مجید کے مختلف سوروں کی مختصر اور آسان تفسیر کا یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، تو لیجئے سماعت فرمائیے سورہ مبارک بلد کی آیات کی مختصر اور آسان تفسیر۔ مقرر ہیں مولانا سید محمد حسن آبدی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ سورہ بلد کے سلسلے میں آج یہ 15ویں گفتگو ہے۔ سلسلہ گفتگو آیت نمبر 17 میں چل رہا تھا، جس میں ارشاد پروردگار ہوا کہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ، یعنی اہل نجات لوگوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، بے شک پھر اس میں سے نجات پانے والے لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے اور صبر و مہربانی کے ساتھ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آیات کا سلسلہ چل رہا تھا، جس میں ارشاد پروردگار ہوا سورہ نحل کی آیت نمبر 27 میں کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے پیغمبر، اے انسان، تم صبر و تحمل سے کام لو اور یاد رکھو یہ تمہارا صبر و تحمل ناچارگی لے یا لوگوں کے سامنے نام و نمود کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تبھی تمہیں اس پر اجر ملے گا۔ اور دیکھو وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اگرچہ ظاہری طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ جو لوگوں کے لیے اتنا دل دکھاتے تھے، اتنے پریشان ہوتے تھے کہ کیوں جب اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے کتاب آسمانی بھی بھیجی اور مجھے بھی مبعوث رسالت کیا، اور میں بغیر کسی اجر و رسالت کے ان تک دین پہنچا رہا ہوں پیار و محبت کے ساتھ، پھر بھی یہ لوگ قبول نہیں کرتے، پھر بھی یہ لوگ اس طریقے سے مجھ سے باتیں کرتے ہیں، گویا پیغمبر جو رحمت للعالمین ہیں، بہرحال ان کا دل دکھتا تھا، مغموم رہتے تھے، محزون رہتے تھے۔ لہذا خطاب ہوا ولا تحزن علیہم، کہ لوگوں پر زیادہ تم غمگین نہ ہو، محزون نہ ہو، ولا تکو فی ضیق مما یمکرون، اور ہاں یہ جو تمہارے خلاف مکر و فریب کرتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں، کہنے کو بڑے تمہارے مخلص بنتے ہیں، تمہارے کلام کو سننے کی کوشش نہیں کرتے، سن لیتے ہیں تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھ لیتے ہیں تو عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ تمہارے خلاف تمہارے قتل کا پروگرام بناتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ان کی ان تمام باتوں کے مقابلے میں تم تنگی نفس نہ رکھنا، گھبرانا مت، کیونکہ باوجود اس کے کہ یہ لوگ پیغمبر کے قتل کا منصوبہ بناتے تھے، پیغمبر کا دل صرف اس لیے دکھتا تھا کہ اللہ نے ان پر اتنا کرم کیا کہ ان کی ہدایت کے لیے مجھے بھیجا، کتاب آسمانی کو بھیجا، پھر بھی یہ ہدایت نہیں پا رہے، کیسے انسان ہیں، کیوں عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، اس لیے پیغمبر زیادہ محزون و مغموم رہتے تھے، سختی میں رہتے تھے۔ پروردگار عالم تسلی خاطر دے رہا ہے، اے پیغمبر گھبراؤ نہیں، تم ان کے لیے زیادہ دل بھی نہیں دکھاؤ، ہاں وما علیک الا البلاغ، دوسرے مقام پر شاید ہوں، تمہارا کام نہیں ہے فقط پہنچا دینا، ولا تحزن علیہم، ان پر زیادہ ان کے لیے دل بھی نہ دکھاؤ، ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور جو وہ مکر و فریب کرتے ہیں اس کے بارے میں تم گھبرانا بھی نہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، جو کچھ کریں گے یہ اپنا برا کریں گے۔ دیکھ لیجئے پوری کائنات کے لوگ بھی اگر خدا کی مخالفت کر لیں، رسول کی مخالفت کریں، نہ خدا کا کچھ بگڑے گا، نہ رسول کا کچھ بگڑے گا، تمام لوگ مل کر کے وحدانیت پرست ہو جائیں, خدا کی عبادت کرنے لگیں, تو کیا خدا اور رسول کی منزلت و مقام میں اضافہ ہو جائے گا؟ ہرگز. خود لوگوں کا اپنا فائدہ ہے. اطاعت اور بندگی کے نتیجے میں دنیاوی اخروی سختیوں مصیبتوں آفات بلیات سے محفوظ رہیں گے, اور نتیجتاً اس صبر و تحمل کے نتیجے میں, اطاعت و بندگی کے نتیجے میں اجر و ثواب بھی پائیں گے. لہذا سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے پیغمبر, اگر تمہیں صبر بھی کرنا ہے نا, تو ان لوگوں کے ساتھ صبر کرو جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں, يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, اور قرب خدا چاہتے ہیں, جو کام بھی کرتے ہیں اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اور خبردار ایسے لوگوں سے جو اللہ کی خوشنودی کے خاطر عمل کرتے ہیں, صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں, ان سے اپنی آنکھوں کو دور نہ کرنا, بچانا نہیں, بلکہ ان کو نگاہ میں رکھنا ہمیشہ. خبردار, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, ان سے اپنی آنکھوں کو نہ ہٹانا. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, حیات دنیاوی کی زینت کو کا ارادہ کرتے ہوئے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اور دیکھو اس شخص کی بات کو نہ ماننا, اطاعت نہ کرنا, جس کا قلب غافل ہے ہمارے ذکر سے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور اس کے کام جو ہے افراطی گری کے ہوتے ہیں. اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اطراف میں آنے والے غریب فقیر تنگ دست لوگوں کو کبھی بھی آپ اپنی محفل سے نہ نکالتے تھے, نہ ان کے وہ اپنی جاہلانہ عادات پہ ان کو زیادہ تنبیہ کرتے تھے, کیونکہ بہرحال وہ دیہاتی تھے, سیدھے سادے تھے, خوشی خوشی آتے تھے, حقیقتاً قلبی طور پر اللہ اور رسول کو دوست رکھ کے آتے تھے. اور جو پیسے والے آتے تھے وہ اپنی منزلت و مقام کے لیے, وہ اپنے جاہ و جلال دکھانے کے لیے آتے تھے. لہذا اسی لیے پیغمبر ان کی اعتنا نہیں کرتے تھے جو پیسے والے ہوتے تھے, جیسے کہ وہ مشہور و معروف واقعہ آپ لوگوں نے خود سنا بھی ہوگا, پڑھا ہوگا, کہ پیسے والا ایک شخص آیا, صحیح ہے نا, اب وہ اور کہیں جگہ نہیں تھی, غریب بیٹھا ہوا تھا, یا پہلے یہ آیا بعد میں غریب آیا, بہرحال اس پیسے والے نے جو ہے وہ اپنا کپڑا جو ہے وہ سمیٹ لیا کہ یہ جو آیا ہے اس کے لباس خراب ہے, کثیف ہے, کہیں ایسا نہ ہو میرا بھی لباس خراب ہو جائے. تو پیغمبر نے کیا فرمایا, اس کی حرکت دیکھ کے پیغمبر ناراحت ہوئے, کہا کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ کہیں اس کی غربت تمہیں نہ لگ جائے؟ کہا اللہ کے رسول, نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے. یعنی اپنی وہ عزت بچانے کے لیے اس نے اس طرح سے کہا, اور اپنی مزید عزت بڑھانے کے لیے کہا کہ اے اللہ کے رسول, میں اس بات کے خمیازے میں کفارے میں جو ہے وہ اپنی آدھی دولت جو ہے وہ اس دینی بھائی کو دینے کے لیے تیار ہوں. پیغمبر نے اس سے پوچھا کہ تم دینے کے لیے تیار ہوں؟ تو اس نے صاف منع کر دیا, ہم آپ ہوتے فوراً آدم فضل ربی, اسے خوشی سے دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا, پیغمبر کے سامنے دے رہا ہے, کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کیوں؟ کہا اے اللہ کے رسول, مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ دولت آ کر کے میرا بھی مزاج اس کی طرح نہ ہو جائے. بتائیں ایسے لوگوں نے, آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں, حقیقتا ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں, سنتے سناتے تو بہت ہیں, واقعی اتنا جگر ہے کسی میں؟ لہذا ایسے ہی لوگوں کے لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کو فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے دور نہ ہونا. اصل دیندار یہی لوگ ہیں, اصل دین کے پیروکار اطاعت گزار عابد حضرات یہی لوگ ہیں. پھر سورہ طہٰ کی آیت نمبر 135 میں ارشاد ہوا, قول, کہہ دو اے پیغمبر ان تمام لوگوں سے, کل متربص فتربصوا, ہر ایک اپنے اعمال کی جزا اور سزا کے منتظر ہے, لہذا تم لوگ بھی منتظر. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو میں پیغام تمہیں دے رہا ہوں نعوذ باللہ اپنی طرف سے ہے یا اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ہے, تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ہر ایک اپنے انجام کا منتظر ہے. ہم اپنی اطاعت اور بندگی کے نتیجے میں ثواب اور جزا و بہشت کے منتظر ہیں، تم اپنی نافرمانی معصیت کے نتیجے میں جو ہے وہ سزا اور عقاب اور جہنم کے منتظر ہو. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ، ان قریب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کون سیدھے راہ پہ چلنے والا ہے، وہ من اہتدا، اور کون ہدایت یافتہ ہے. تم لوگ جو دنیاوی تعلیم حاصل کر کے دنیاوی مال و دولت کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو برتر چتا رہے ہو، دکھا رہے ہو، ان قریب پتہ چل جائے گا. سورہ قصص کی آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوا، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی ان کا اجر ان کو ڈبل دیا جائے گا. وہ لوگ جن کو ان کے اعمال کا اجر ڈبل دیا جائے گا، کس عمل کے سبب؟ بما صبروا، ان کے صبر و تحمل کے نتیجے میں. اب کن چیزوں پر صبر، وہ انشاءاللہ آگے چل کے تفصیل جو ہے وہ روایات میں آئے گی. اور دوسری صفت جو ان میں پائی جا رہی ہے جن کے سبب ان کو ڈبل اجر دیا جائے گا، وہ یہ کہ وہ یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، کہ وہ گناہوں کو نیکیوں کے ذریعے سے مٹاتے ہیں. یعنی اگر ان سے ایک گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے مقابل میں کئی نیکیاں کر کے، اپنے اوپر سختی کر کے کئی نیکیاں کر کے اس گناہ کی معافیت کو مٹا دیتے ہیں. طلب استغفار کر کے دوبارہ اس گناہ کو نہ کر کے اس گناہ کے بعد نیکیاں کر کے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے انفاق کر کے. بس پتہ چلا اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا جبران ممکن ہے، اور اس کے تین طریقے ہیں. ایک طریقہ طلب استغفار کرنا، دوسرا دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جانا، اور اس گناہ کی جگہ نیکی انجام دینا. تیسرا مال کا انفاق کرنا، کیونکہ مال کا انفاق کرنا اتنا آسان نہیں ہے، جگر چاہیے ہوتا ہے. لہذا ان باتوں کے نتیجے میں ان کا گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے. روایات کے لحاظ سے ملائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الصبر صبران، صبر دو طرح کا ہوتا ہے. صبر عند المصیبہ، ایک وہ صبر جو مصیبت کے وقت کیا جائے، حسن جمیل، اچھا صبر ہے. بہرحال مصیبت آئی ہے، اگرچہ چارہ بھی نہیں ہے صبر کے علاوہ، ٹھیک ہے، اس کے گریہ وزاری کرنے سے کوئی وہ مصیبت ختم نہیں ہو جائے گی، تل نہیں جائے گی، لیکن یہ مصیبت پر صبر کرنا بھی اس کے لیے اچھا ہے. وہ احسن من ذلک، اس سے بھی زیادہ بہتر صبر کون سا ہے؟ الصبر عندما حرم الله عز وجل عليك، اس کام پر صبر کرنا جس کام کو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حرام قرار دیا ہے. نگاہ میں نامہرا، گانے کا سننا، لقمہ حرام و مشتبہ کا کھانا. لہذا مولا فرما رہے ہیں کہ مصیبت پر صبر کرنے سے زیادہ بڑا صبر حرام چیزوں کا، حرام کاموں پہ صبر کرنا، یہ سب سے بڑا صبر. وہ ذکر و ذکران، اور ذکر یاد الہی کے بھی دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ ذکر اللہ عز و جل عند المصیبہ، مصیبت کے وقت اللہ کو یاد رکھنا کہ اے اللہ بہرحال تیری قضاء و قدر کے تحت ہے، تو یہ صبر عطا کر، سب کر رہا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے، اچھا صبر ہے. وہ افضل من ذلک، لیکن اس سے بھی افضل ترین صبر کیا ہے؟ ذکر اللہ عندما حرم علیک، اس وقت ان کاموں میں یاد رکھنا جب کوئی حرام کام تمہارے سامنے پیش ہو. تمام زمینیں فراہم ہیں تمہارے لیے، آسان ہے، چاہے وہ فعل حرام ہو، مال حرام ہو، ہے نا، ہر لحاظ سے ظاہری طور پر کوئی معنی بھی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن بہرحال کہیں ایسا نہ ہو کہ وقتی لذت کی خاطر، وقتی مفاد کی خاطر، وقتی لالچ تمام ہے تم اس چیز کو حاصل کر لو، لیکن بہرحال اس کے آثار وسیع دنیا میں اور آثار اخروی آخرت میں تو بہرحال آنا ہے. فیکون حاجزا، لہذا اس سلسلے میں صبر کرنا یہ سب سے بڑا صبر ہے. روایت کا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90. دوسری روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ ارشاد فرماتے ہیں، اذا کان یوم القیامہ یقوم عنق من الناس، جب قیامت کے دن ہوگا کچھ لوگ گردن اٹھائیں گے یعنی سر اٹھائیں گے, فَيَأْتُونَ بَابَ الْجَنَّةِ دروازے بہشت پہ آئیں گے, فَيَضْرِبُونَهُ اسے کٹ کٹانا شروع کریں گے. تو بہشت کے جو خادمین ہیں نگہبان ہیں ان کی طرف سے آواز آئے گی, فَيُقَالُ لَهُمْ مَنْ أَنْتُمْ, آواز آئے گی تم لوگ کون ہو بھائی آ کے دروازہ کٹ کٹا رہے رہتے, فَيَقُولُونَ نَحْنُ أَهْلُ الصَّبْرِ وہ کہیں گے ہم اہل صبر, فَيُقَالُ لَهُمْ عَلَى مَا صَبَرْتُمْ ان سے پوچھا جائے گا تم لوگوں نے کس چیز پر صبر کیا جس کے نتیجے میں تم اپنے آپ کو جو ہے لائق بہشت سمجھتے ہوئے اس طرح سے آ کے بہشت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو, فَيَقُولُونَ تو وہ کہیں گے كُنَّا نَصْبِرُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ ہم اطاعت الہی میں صبر کرتے تھے جو بھی واجبات ہمیں پتہ چلے ہم ان پر عمل کرتے تھے, اور ہمیں پتہ تھا کہ خدا نے جو واجبات قرار دیے ہیں ان کی اطاعت کے نتیجے میں انہیں ان کی ادائیگی کے نتیجے میں بہرحال ہمیں بہشت ملی. ٹھیک, وَنَصْبِرُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ اور جو اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا ہم ان سے بچتے تھے لہذا ہمیں پتہ تھا کہ معصیت الہی سے بچنے کے نتیجے میں بہرحال بہشت ملنی ہے, لہذا جب ہم نے اطاعت میں بھی کوتاہی نہیں کی اور معصیت بھی انجام نہیں دی بس ہم بہشتی ہیں. آواز آئے گی فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَّلَّ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئے گی صدقو سچ کہہ رہے ہیں, بس پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی بھی واجب نہیں چھوڑا ہوگا کوئی بھی حرام اچھا نہیں لائیں گے, جبھی اتنے یقین کے ساتھ وہ بہشت کے دروازے میں پہنچیں گے اور کٹ کٹائیں گے خود وارد ہونا چاہیں گے. ادخلوہم الجنہ آواز آئے گی یہ سچ کہہ رہے ہیں ان کو جنت میں داخل کر دو, وہو قول اللہ عز و جل کہتے امام ارشاد فرماتے ہیں یہی مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان کا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ ایسے صبر کرنے والوں کے اجر کو بلا حساب دیا جائے گا, کیونکہ وہ بھی اتنے اطمینان سے ہوں گے کہ بھئی ہم نے عقیدے کے لحاظ سے بھی کوئی غلطی نہیں کی عمل کے لحاظ سے بھی کوئی کوتاہی نہیں کی بس ہمیں بہشت ملنی ہے, لہذا خدا ان کو ان کے عقیدے اور عمل کے لحاظ سے پورا کا پورا جو ہے وہ اجر دیا جائے گا. اس روایت کا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 75 اور پھر آج کی آخری روایت جو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ جب قیامت کا دن ہوگا جمع اللہ عز و جل الناس فی صعید واحد ووضعت الموازین, کہ جب روز قیامت ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی سب لوگوں کو ایک بلند جگہ پہ جمع کرے گا اور سب کے نام اعمال جو قرار دیے جائیں گے تو فتوزن دماء الشہداء مع مداد العلماء, تو اس وقت شہداء کے خون کو علماء کے قلم کی سیاہی جو دین کی خدمت میں کتابیں لکھنے اور علم دوسروں تک پہنچانے میں مصرف ہوئے ہیں اس مداد علماء کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا. فَيُرَجَّحُ مِدَادُ الْعُلَمَا عَلَى دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ, تو یہ مداد علماء کے قلم کی روشنائی کا وزن سنگینی زیادہ ہوگی شہداء کے خون سے, کیوں نہ ہو, اس لیے کہ انہوں نے ان شہداء نے خون دیا اسلام کو بچا لیا اپنی جان دے دی, لیکن یہاں ان کے قلم سے ہزاروں کی جانیں بچی جہالتیں ختم ہوئی, کیوں نہ ہو ایسے علماء کے نداد کی جو ہے وہ فضیلت. روایت کا حوالہ کتاب من لا یحضرہ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 398 وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات
سامعین, اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے.
قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے, ہم اس کے محافظ ہیں, ہم اس کے محافظ ہیں, دنیا کو بتانا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے, پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے, جو کچھ اس میں لکھا ہے اس
کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے،
ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.